بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا امين يا رب العالمين. محترم خواتین و حضرات، آج ہم اللہ کا نام لے کر دور ترجمہ قرآن کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. کل ایک نشست ہوئی تھی، اس میں ہم نے مختصر قرآن مجید کا کچھ تعارف کرانے کی کوشش کی تھی اور سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا تھا. تو آج ہم شروع میں بس سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ پروگرام دورہ ترجمہ قرآن کا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے 30 برس پہلے، اور الحمدللہ اب یہ پروگرام جو ہے وہ پورے ملک میں بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. چونکہ پہلے راتیں لمبی ہوا کرتی تھیں، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا اگر 1998 کا جو دورہ ہے جو محل میڈیا پر بھی آتا ہے اور وہ چھپ بھی رہا ہے، اگر لوگوں نے اس کو دیکھا ہو اور پڑھا ہو تو وہ بہت تفصیل سے ہے، کیونکہ راتیں بھی اس وقت لمبی ہوتی تھیں تو وقت زیادہ ہوتا تھا. لیکن اب رات بہت چھوٹی ہے، وقت بہت تنگ ہے، تو اس وجہ سے بس ہم کوشش کریں گے کہ رواں دواں ترجمہ کریں اور مختصر تشریح جہاں ضرورت ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ اس دفعہ سوچا ہے کہ 2 چنکس میں اس پروگرام کو کیا جائے. پہلے 8 تراویح میں جو نصاب پڑھا جائے اس کا مطالعہ ہو، اور اس کے بعد پھر 12 تراویح میں جو پڑھا جائے اس کو اکٹھا پڑھ لیا جائے. قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں کہلاتا. قرآن مجید وہی ہے جو عربی حروف کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور وہ اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور آج تک وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن، بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ترجمے میں ضائع ہو جاتی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ بالکل ایگزیکٹ معنوں میں ممکن نہیں ہے، اور آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ لوگ قرآن مجید کی زبان سیکھیں اور براہ راست عربی زبان میں قرآن مجید کو پڑھیں. یہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو براہ راست اس کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کریں. تو جو کچھ ترجمے میں کہا جاتا ہے وہ بہرحال جو بھی مترجم ہوتا ہے اس کا ذہن، اس کا شعور اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جہاں جو ترجمہ ہوگا، وہ جو سامنے میرے ترجمہ ہے وہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ کا، اور جو حواشی اس میں لکھے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، تو وہ ترجمہ ہے. بیچ بیچ میں اور کچھ تراجم بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ بات ہم پر واضح رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفہیم ہماری ضرورت ہے. لیکن اس سے کم اہم یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی تاثیر اپنے اندر پیدا کریں، یعنی قرآن مجید ہمارے اندر مؤثر ہو جائے، ہمارے اندر اثر پیدا کرے. تو ہم سب اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینوں میں ہمیں اس کی توفیق دے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک زندہ کتاب بن جائے اور ہماری زندگی میں مؤثر بن جائے. سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان الناس کانوا قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، رأوا القرآن رسائل من ربهم، وہ قرآن کو سمجھتے تھے کہ ان کے رب کی طرف سے رسائل ہیں، ان کے رب کی طرف سے میسیجز ہیں، خطوط ہیں. تو فکانوا یتدبرونہا باللیل، کہ رات میں وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ، سمجھ سمجھ کے پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. وینفذونہا بالنہار، اور دن میں اس کی تنفیذ کرتے تھے، دن میں اس قرآن کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنے گھر میں اس کو نافذ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ رات میں ہم قرآن مجید پر تدبر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اندر آپریٹو کریں، اور دن میں پھر جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم اس کو نافذ کریں۔ تو سورہ فاتحہ، اس کا بس ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ شاہ عبد القادر علیہ رحمہ نے رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے جو صاحب ہے سب جہانوں کا۔ تو خاص طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر قرآن مجید کا فہم پیدا ہو اور ذوق پیدا ہو، تو جو اردو دان طبقہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شاہ عبد القادر علیہ رحمہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے جلیل القدر صاحب زادے ہیں، ان کے ترجمے کو ضرور مطالعے میں رکھیں۔ اور ہم کوشش کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں قرآن مجید کے، وہ تقریباً شاہ صاحب کے ترجموں ہی کی ریفارمولیشن ہے۔ جو ظاہر بات ہے زبان بدلتی گئی، اسلوب بدلتا گیا، ڈکشن بدلتی گئی، تو اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ شیخ الہند نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ اصل میں تو شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے، اس میں جو وقت بدلنے کے ساتھ ضرورتیں پیش آئی ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بیچ بیچ میں شاہ صاحب کا جہاں پر بھی جو ہے وہ ان کا کوئی ایکسپریشن ہو تو ہم اس کو بیان کریں۔ تو کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں بتلا سیدھی راہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر سے پہلے پہلے تقریباً اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا۔ اس کی کچھ آیات ہیں جو بالکل قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں، آیات ربا ہیں۔ وہ آیات ایسی ہیں کہ جو بالکل جیسے آخری آیات جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہیں، لیکن اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ مدینہ کے اولین دور میں غزوہ بدر سے پہلے پہلے نازل ہوا۔ تو سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ چار مدنی سورتیں ہیں، اور ان سورتوں میں دو لہریں گویا چل رہی ہیں مضامین کی۔ ایک جو لہر ہے وہ شریعت اسلامی کی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کا ایک سماج قائم ہو گیا تھا، ایک طرح کی حکومت ان کو مل گئی تھی، سلطہ حاصل ہو گیا تھا، تو پھر یہاں پر احکامات دیے گئے ان کو، تو شریعت کے احکامات اس میں آپ کو جا بجا ملیں گے۔ اور دوسرا، ان سورتوں میں جو پچھلی امت مسلمہ تھی، یعنی جو بنی اسرائیل تھی جس میں یہود و نصارہ ہیں، ان کا تذکرہ ہمیں بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ چونکہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پہلے وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تھا، جس کو چنا تھا، جس کو شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا تھا، وہ بنی اسرائیل تھی۔ تو وہ کن کن خرابیوں کا شکار ہوئی، کن جو ہے وہ مغالطوں کا شکار ہوئی، کون کون سی گمراہیوں کے گڑے میں وہ جا کر گری ہے، اس کا تفصیل سے ذکر ہے، ان کو دعوت بھی ہے۔ اور یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ تاکہ امت محمدیہ جو ہے وہ پھر وہ غلطیاں نہ کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بے ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود و نصارہ۔ تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے آخر میں جو پناہ مانگی گئی ہے نا، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ چلانا ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہم کا جو نمائندہ گروہ ہے پچھلی امتوں میں وہ یہود ہے، اور ضالین کا جو نمائندہ گروہ ہے وہ نصارہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو پھر ویسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام سورتیں ہیں، یعنی یہ جوڑا سورتیں، دونوں کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا ہے، دونوں میں شریعت کے احکامات ہیں، دونوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، دونوں کے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اختتام پر بہت عظیم و شان دعائیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تذکرہ جو ہے وہ یہود کا ہے اور سورہ آل عمران میں زیادہ تذکرہ نصارہ کا ہے. اب یہ سورہ بقرہ ہے, اس میں اس کی بھی بہت سی فضیلت میں روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لکل شیء سنام, ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے, وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةِ, اور قرآن مجید کی جو چوٹی ہے, جو اس کا زینت ہے, جو اس کا سب سے اونچا مقام ہے, وہ سورہ بقرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بن کر آئے گا, شفاعت کرے گا, شفیع بن کر آئے گا. اور پھر آپ نے زہروین کا تذکرہ کیا. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, اس کا مشترک نام ہے زہروین, دو چمکنے والی صورتیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں قیامت کے دن آئیں گی, دو بدلیوں کی طرح آئیں گی, اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہو جائیں گی, اور ان کی طرف سے حجت کریں گی, ان کی طرف سے آزگو کریں گی, ان کو اللہ کے ہاں بچا لے جائیں گی. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ پڑھا کرو, فإن أخذها بركة, کہ اس کو پڑھنا, اس کو لینا یہ برکت کا سبب ہے, وترکها حسرة, اور کہا کہ اس کو چھوڑنا حسرت کا سبب ہے, ولا تستطيعها البطلة, اور جو باطل پرست لوگ ہیں وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تو یہ جو سورہ بقرہ ہے, یہ اس کی غیر معمولی فضیلت ہے. اس کے شروع میں, اس کا ہم آغاز کرتے ہیں, اس کی بھی تقسیم ایک کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے, جس میں سے پہلے 18 رکوع ہیں, اس کے بعد 22 رکوع ہیں. پہلے 18 رکوع جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج پڑھیں, اس کی بھی ایک تقسیم ہے کہ شروع کے 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی ہیں, اس کے بعد جو ہیں وہ 14 رکوع ایسے ہیں کہ جس میں براہ راست بنی اسرائیل اور خاص طور پہ یہود سے کلام ہے, اور اس کے بعد 4 رکوع ہیں کہ جن کو تحویلی ہم کہہ سکتے ہیں, کہ جس میں ایک ٹرانزیشن ہے پرانی امت مسلمہ سے نئی امت مسلمہ کی طرف, یعنی جو یہود سے امت محمدیہ کی طرف ایک ٹرانزیشن ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, اور ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے, قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. تو اس کو علم نہیں ہم پڑھتے, اس کو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم. اور قرآن مجید میں 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. اس کے مفاہیم بہت سے لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کیے ہیں, کوئی 25-30 اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ یہ ایک رمز ہے, ایک راز ہے اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, اور اس کے بالکل حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں. اور یہ اور بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلوب معروف تھا ان کے ہاں, یعنی خطبات وغیرہ سے پہلے اس طریقے سے حروف مقطعات کا تذکرہ کرنا یہ عرب میں معروف تھا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی باتوں پر اعتراض کیا گیا, لیکن حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں کوئی اعتراض یا اشکال جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے نہیں ملتا. تو الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک آیا ہے, عام طور پہ تو سامنے کی جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے حاضر آتا ہے, لیکن ایک تو اس کی تعظیم کے حوالے سے کہ یہ کتاب بظاہر تمہارے سامنے ہے لیکن یہ بہت رفیع ہے, بہت بلند ہے. اور دوسرا اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ تم پرانی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ نبی آخر الزبان پر وہ کتاب نازل ہوگی, یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے سامنے ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی ریب نہیں ہے. اور کیا شک ہے؟ سب سے بڑا شک جو مشرکین مکہ کو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے, یہ منزل من اللہ نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں, اس کے کلام اللہ ہونے میں, اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین, کہ یہ کتاب کا اتارا جانا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اس کا اتارا جانا ہے. تو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدل للمتقین, اور یہ راہ بتلاتی ہے, ہدایت دیتی ہے متقین کو, تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. ہدل للناس ہے, لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جن کے اندر خدا خوفی ہوتی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ یاد دہانی کروا دیجئے جس کو میرے جو اندیشے ہیں, جو میرے ڈراوے ہیں, جس کو اس کا اندیشہ ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور جو نچند ہے, جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, جس کے اندر کوئی خوف ہی نہیں ہے, وہ اس قرآن کو بھی کھیل تماشا بنا لے گا. تو ہدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو انسانوں کی حواس کی زد سے باہر ہے. اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جنت جہنم پہ ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ظاہری بات ہے غیب کی ہیں, تو بن دیکھے مانتے ہیں اور شہود کا مطالبہ نہیں کرتے. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, اس کے ارکان اس کی بھی تعدیل کرتے ہیں, اس کے ظاہر کو بھی برقرار رکھتے ہیں, اور اس کا جو باطنی پہلو ہے, جو خشوع ہے, جو خضوع ہے, اس کا بھی دھیان کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے, جو رزق دیا ہے, اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. یعنی نماز کے ذریعے ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ, حق کے ساتھ صحیح بنیاد پر استوار ہو جاتا ہے, اور انفاق کے ذریعے مخلوقات کے ساتھ ان کا تعلق صحیح بنیادوں پر استوار ہو جاتا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور یہ متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر اتارا گیا, یعنی یہ قرآن, وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا. یعنی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ پچھلے تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے, اور قرآن و سنت میں جن کتب کا تذکرہ ہے اجمالاً اس پر ایمان نہ لائے. تو مسلمان جو ہیں, مسلمانوں کے اندر کوئی ٹرائبلزم نہیں ہے, ان کے اندر کوئی عصبیت نہیں ہے, وہ اللہ کو ماننے والے ہیں, وہ اللہ کے پرستار ہیں, وہ کوئی کلین نہیں ہے, وہ کوئی قبیلہ نہیں ہے کہ اپنے قبیلے اپنی قوم کے جو ہے لوگوں کو اس کو تو مانے, اپنے سے باہر کسی کا اقرار نہ کریں. تو کہا کہ نہیں, اس سے ہم جو کچھ کتابیں اللہ نے اتاری ہیں پہلے, اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت کو تو وہ یقینی جانتے ہیں, آخرت پر تو ان کا یقین ہے, کیونکہ انسان کے عمل پر جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ آخرت ہے, آخرت کا ایمان. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون, وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے, اور وہی ہیں جو مراد پر پہنچنے والے ہیں, جو مراد پانے والے ہیں. یہاں خاص طور پر گویا یہود پر بھی ایک تعریض ہے, کہ عام طور پر یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ہم چہیتے لوگ ہیں, ہم ہدایت پر ہیں. کہا کہ نہیں, اب ہدایت پر وہی ہے جو اس قرآن پر ایمان لائے, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو کہا کہ جو یہ شرائط پوری کریں, جو متقین ہیں, جو نماز قائم کرنے والے ہیں, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو انفاق کرتے ہیں, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اب ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے, اور فلاح بھی انہی لوگوں کو ملے گی. یہاں تذکرہ ہے پہلے اس گروہ کا کہ جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہیں, ان کوالیفائیڈ انداز میں قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد تذکرہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا. یہ معلوم ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے, اس سے پہلے 13 سال مکے کے گزر چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو ایمان کی دعوت دی, لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا, ایمان نہیں لائے. اب ان کا تذکرہ ہے, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی 13 سال گزر چکے ہیں, آپ نے ہر طرح بات ان پر واضح کر دی ہے, تو اے نبی اب برابر ہے ان پر, چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے نہ کریں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بیان ہوا ہے. بظاہر اگر آپ اس کو سادہ انداز میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس میں تو ایک جبر واقع ہو گیا, جب خود اللہ نے مہر کر دی ہے کانوں پر اور جو ہے وہ آنکھوں پر اور سماعتوں پر اور دلوں پر اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے, تو پھر ان کا کیا دوش ہے؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اختیار کا. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, پیغمبروں کو بھیجتے ہیں, پیغمبر ہر طرح سے دعوت دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی اندھا بنا رہے, اگر کوئی اپنی سماعتوں کو معطل کر دے, کوئی اپنی بصارت کو خود ضائع کر دے, تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے. جو خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ بل تبا اللہ علیہ تبا اللہ علیہم, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر کر دی. کیوں مہر کر دی؟ ان کے کفر کے سبب سے. اور کہا نا کہ بل کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے ان کے اپنے کسب کی وجہ سے. تو ایک سزا وہ ہے جو آخرت میں ملتی ہے، وہ جہنم کی سزا ہے، اور ایک سزا یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں حق کی پکار پر لبیک نہ کہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے ہیں، جو آگے ہم پڑھیں گے، وہ نقلب افئدتہم و ابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، ہم ان کے قلب و نگاہ الٹ دیں گے اس وجہ سے کہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. تو انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر دیا، تو اللہ نے بھی پھر ان کو محروم کر دیا، مہر کر دیا ان پر. اب یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان سے محروم ہو چکے ہیں، ہر دھرمی کا شکار ہیں. اب آگے تفصیل سے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو درمیان میں ہیں، مذبذبین بین ذلک، درمیان میں ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، جو منافقین ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان آیات میں تذکرہ یہود کا ہے، لیکن ان دونوں باتوں میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہود نے ہی اصل میں نفاق کا پودا لگایا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس دین کو سیبوٹاج کرتے ہیں اور دن کے ابتدائی حصے میں ایمان کا دعویٰ کر دیں گے اور شام میں پلٹ آئیں گے. تو پھر اس انہی کے زیر اثر نفاق کا جو پودا ہے وہ مدینے میں لگا ہے، اور نفاق کا پورا فینومینن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب ان کا تذکرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں. اب یہ منافقین بھی وہ ہیں اور یہود بھی ہیں خاص طور پہ، چونکہ یہود بھی یہی کہتے تھے کہ دیکھیے آپ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو اگر ہم اور تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، تو ہم نے ایک نبی کو اگر نہ مانا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو پکے مومن ہیں. تو کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن یہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ کہ اب اللہ پر اور آخرت پر وہی ایمان معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل کیا جائے. تو اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی آیت چسپا ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور اہل ایمان سے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور یہ سوچتے نہیں. یعنی دھوکہ جو دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ظاہری بات ہے اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، ایک آزار ہے. اور وہ روگ کیا ہے؟ وہ روگ نفاق کا روگ ہے، وہ جان اور مال بچانے کا مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کو اس بیماری میں. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ ڈالو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے، ہم تو دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو مفاہمت کرانا چاہتے ہیں، ہم تو مصلح ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، جان لو کہ وہی ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر جب اللہ کا کلام آ گیا ہے اور توحید کا غلبہ ہو رہا ہے تو اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کی توحید جو ہے اس کی آواز بلند نہ ہو اور زمین میں فساد باقی رہے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، جان لو کہ وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی اور آمن الناس، الناس سے مراد کیا ہے یہاں؟ الناس سے مراد صادق الایمان، صحابہ ہیں. ان سے کہا جاتا ہے بھائی ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر ایمان لے کر آئے، یہ سلمان ایمان لے کر آئے، یہ ابو ذر ایمان لے کر آئے، ایسے ایمان لے کر آؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ معاذ اللہ، یعنی صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ تو پگلے ہیں، ان کو تو اپنے مفادات کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، یہ تو ایک پیغمبر کی ایک پکار پر جان مال لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ تو ورلڈلی وائز ہی نہیں ہے. تو کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو کہ وہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. اصل بے وقوفی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کی بنیاد پر آخرت کا نقصان کر لے اور آخرت میں اپنی منزل کھوٹی کر لے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، ہم تو ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اور یہاں شیاطین سے مراد جو منافقین کے سردار تھے، جو یہود کے سردار تھے، وہ مراد ہیں. کہا کہ ان سے کہتے ہیں بھائی اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم دل لگی کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہیں جو ان کی ہنسی کرتا ہے. ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون، اور وہ عقل کے اندھے ہو رہے ہیں. یہ اصل میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بندوں کے لیے اور اللہ کے لیے مشترک الفاظ ہیں، لیکن اس کا مفہوم مختلف ہوتا ہے. یہاں استہزاء کا لفظ ہے، آگے جا کے نصرت کی اصطلاح آئے گی، پھر ولایت کی اصطلاح آئے گی، پھر مکر کا لفظ آئے گا. تو یہ لفظ مشترک ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم مختلف ہوتا ہے. انسانوں کے اندر جو استہزاء کا تصور ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ اخلاقی معنوں میں ایک کمزور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے جب ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، استدراج کا معاملہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ معاملات بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری، ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے جا بجا یہ جو تجارت ہے، بے ہے، بزنس کی جو ٹرمز ہیں وہ بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تو یہاں پر بھی یہ ایکسپریشن استعمال ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی مول لے لی. کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ کہ چلیے اگر تو ایسے زمانے میں پیدا ہوتے کہ کوئی پیغمبر نہ ہوتا تب بھی کوئی عذر تھا، لیکن پیغمبر بھی آ گئے، کتاب بھی نازل ہو گئی، لیکن اس کے بعد اپنی ہاتھ سے انہوں نے ہدایت دی اور گمراہی کو مول لے لیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. یعنی پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے روشنی ایمان کی جلائی ہے اور روشنی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور انہوں نے یہ چاہا کہ اہل ایمان ہیں ان کا جو نور ہے اسی سے فائدہ اٹھائیں. ظاہر بات ہے ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے، ایمان کی بنیاد پر لوگ دنیا میں بھی سرفراز ہو رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ دھوکے کے لیے ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی اس دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ نور لے جائیں گے. سورہ حدید میں اس کا بیان ہوگا کہ وہاں پر وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ بھائی ذرا دھیان کرو، ہم بھی تمہارے نور سے اقتباس کر لیں. نقتبس من نورکم، تو کہا کہ نہیں، یہ نور ہم دنیا سے کما کر لے کر آئے ہیں. تو کہا کہ اس دنیا میں انہوں نے روشنی سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اس نور کو لے جائیں گے اور پھر بالکل اندھیروں میں وہ پڑے رہیں گے. سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ اب لوٹیں گے نہیں، اب یہ رجوع نہیں کریں. یعنی حق کی آواز بلند ہو رہی ہے، پیغمبر قرآن مجید سنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سماعت کو معطل کر دیا، اور لوگ جو ہے وہ حق کا اقرار کر رہے ہیں، حق کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں یہ گونگے ہو گئے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا. تو کہا کہ اب ان کے لیے رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اب دوسری مثال ہے او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور سے میہ پڑ رہا ہو. فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیری بھی ہے اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائک حذر الموت، وہ دیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. جب قرآن مجید میں انذار ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، جب قرآن مجید میں ابھارا جاتا ہے جہاد و قتال کے لیے، تو یہ اس کو سننے کے بھی جو ہے روا نہیں ہوتے اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ جو ہے کوئی جانور اگر ریت میں اپنا منہ ڈال لے تو اس سے وہ خطرہ ختم تھوڑی ہوگا, اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ اچک بجلی اچک لے ان کی نگاہیں, ان کی بصارتیں. کلما اضاء لہم مشوا فی, جب جب چمکتی ہے روشنی تو یہ چل لیتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی ان دونوں کا معاملہ یہی ہے کہ پیغمبر پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے, جب اچھے حالات ہیں, فتح ہے, نصرت ہے, غنیمت ہے تو چل لیتے ہیں اور غنیمتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں, اور جب تکلیف آتی ہے, آزمائش آتی ہے تو پھر جو ہے وہ ٹھٹھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے, جب ان کو خیر ملتا ہے تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں, اور جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو الٹے قدم لوٹ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت اور بصارت کو. کہا کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی لوٹ آؤ, کہ ابھی بھی تمہارے اندر کوئی سماعت اور بصارت باقی ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلب کر لے. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. شاہ عبد القادر علیہ رحمٰن نے اس پر بہت اچھا چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے اور اول کچھ محنت ہے. دین اسلام میں آخر آخر سب نعمت ہے اور اول اول کچھ جو ہے وہ محنت ہے, کہ شروع میں تھوڑی سی محنت ہے, تھوڑی سی تکلیف ہے, تھوڑی سی گرج چمک ہے, لیکن انسان اگر استقامت سے قائم رہے تو پھر خیر ہی خیر ہے, پھر نعمت ہی نعمت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اب یہاں سے گویا قرآن مجید کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. اے انسانوں, بندگی کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے, اور بنیادی دعوت کیا ہے؟ وہ بندگی کی دعوت ہے, اللہ کی بندگی کی دعوت. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا, عبادت ایک اسم جامع ہے, ہر اس چیز پر محیط ہے جس پہ اللہ راضی ہے, جس کو اللہ پسند کرتا. اس میں اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں, اور افعال ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. الذی جعلکم الارض فراشا, جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء, اور اس نے اتارا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, تو پس نہ ٹھہراؤ اللہ کا کوئی مقابل. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. یعنی ساری نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور پھر جب شکر گزاری کا موقع آئے, احسان مندی کا موقع آئے, تو تم اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرنے لگو. اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہوگی, کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے, لیکن جب عبادت کا وقت آئے, پرستش کا وقت آئے, تو اللہ کے ساتھ اور مقابلوں کو بھی تم جو ہے شریک کرنے لگو. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں شک ہو اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت. پہلے کہا کہ اس جیسا کلام لے آؤ, اس جیسا قرآن لے آؤ, پھر تنزل کیا, کہا کہ بھائی 10 صورتیں لے آؤ, اور اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اور بلاؤ تمہارے اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. جو تمہارے شفعاء ہیں, تمہارے شہداء ہیں, تمہارے جو ہے معبود ہیں, ان سب کو بلا لو اور ایک صورت ہی فیبریکیٹ کر کے لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم یہ نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو یا بچو اس جہنم سے, اس آگ سے, جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے. یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو پتھروں کے بت بنا کے پوجتے تھے, ان بتوں کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اعدت للکافرین, یہ وہ آگ ہے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے. اور اس کے برعکس, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, کہ ان کے واسطے باغات ہیں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں. اور یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے, ہم جا بجا دیکھیں گے. कि खौफ और रजा ये बैलेंस रहे। इसलिए आमतौर पर जहाँ इनकार करने वालों का तस्करा होता है उनके लिए अज़ाब की वईद होती है, वहीं साथ ही जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए बशारत होती है, अल्लाह की रज़ा का ऐलान होता। कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा मिन समरति रिज़्कन, जब जब उनको मिलेगा वहाँ कोई फल बतौर रिज़्क के खाने के लिए, क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िकना मिन क़ब्ल, तो वो कहेंगे कि यही तो इससे पहले हमें दिया गया था। व उतू बिही मुतशाबिहा, और हालांकि दिए जाएंगे उनको फल मिलते जुलते। यानी एक तो ये है कि वो जब जन्नत में उनको को फल दिया जाएगा तो उसकी सूरत हो सकता है दुनियावी फल जैसी हो, लेकिन ज़ाहरी बात है कि बस वो शक्ल में जो है मुतशाबे होगा लेकिन जायके में बहुत मुख्तलिफ होगा। या ये मतलब भी लिया गया है कि जन्नत में हर मरतबा जब उनको कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो फल हम खा चुके हैं, लेकिन हर मरतबा उसका जायका बिल्कुल जुदा होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो कहेंगे हमें तो इससे मिलता जुलता फल पहले दिया गया है। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, और उनके लिए वहाँ पर होंगे पाकीज़ा सुथरे जोड़े। वहुम फीहा खालिदून, और वो वहाँ पर हमेशा हमेश रहेंगे, खुलूद होगा वहाँ पर। वहाँ पर जो भी इंसान जाएगा हमेशगी के लिए जाएगा। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा, बेशक अल्लाह ताला हया नहीं करता, शर्माता नहीं कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उससे भी कमतर किसी चीज़ की, उससे ऊपर की कोई चीज़ या उससे बढ़कर कोई चीज़। यानी कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुराद है कि मच्छर की मिसाल या मच्छर के ऊपर जो है, यानी उसका पर, मच्छर के पर की मिसाल दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मच्छर के पर की मिसाल दी है, या ये कि मच्छर से भी कोई अदना चीज़। क्योंकि ज़ाहरी बात है कि अल्लाह ताला जो भी मिसाल देंगे ना, तो जो मिसाल दी जाती है, तशबीह दी जाती है, उसके मजमून में एक मुनासबत होती है। वरना ज़ाहरी बात है अल्लाह ताला जिस चीज़ की भी मिसाल देंगे वो अल्लाह से कमतर ही होगी ना, अल्लाह की मखलूक ही होगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में मच्छर की मिसाल भी दी है, मक्खी की मिसाल भी दी है, मकड़ी के जाले की मिसाल भी दी है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यालमूना अन्नहु अल-हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बस वो लोग के जो ईमान लाए वो जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से। वअम्मा अल्लज़ीन कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया, अल्लाह का क्या मतलब था इस मिसाल बयान करने से। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ताला इस मिसालों के ज़रिए बहुत सों को गुमराह करते हैं या उनकी गुमराही पर मुहर लगाते हैं। व यहदी बिही कसीरा, और बहुत सों को अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, और अल्लाह ताला गुमराह नहीं करता मगर बदकारों को। यानी ये जो कुरान मजीद है इसकी जो मिसालें हैं, इसकी तशबीहें हैं, जो अहले ईमान हैं उनका ईमान इससे बढ़ता है। वनुनज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जो ज़ालिम है, मुशरिक है, बेइंसाफ हैं, उनके लिए इस कुरान में भी खसारे ही में इजाफा होता है। जो कहा कि अहले ईमान का तो ईमान बढ़ता है और जो अहले निफाक हैं, अहले ज़ैग हैं, उनके निफाक और ज़ैग में इजाफा होता है। अब ये फासिकीन कौन है? अल्लज़ीन यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद। वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और कता करते हैं उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने फरमाया है कि उसको मिलाया जाए। अल्लाह के अहदों को तोड़ते हैं, अल्लाह की शरीयत का मजाक करते हैं, अल्लाह की बंदगी का जो अहद किया है उसको पसे पुश डालते हैं, और इंसानी जो टाइज होती है, ह्यूमन टाइज, इंसानी ताल्लुकात, उसको भी काटते हैं। वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, और ज़ाहरी बात है इस दो के नतीजे में क्या होगा, ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही लोग हैं जो हकीकी मानों में खसारा पाने वाले हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे, बेजान थे। फ़ाहयाकुम, फिर जिलाया तुमको अल्लाह ने। सुम्म युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्म युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिलाएगा। सुम्म इलैही तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसकी तरफ ही लौटाया जाएगा। यानी किस तरह तुम इनकार करते हो, तुम जो है नेस्ती में थे, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी अरवाह को पैदा किया, उनसे अहद लिया, उसके बाद उनको सुला दिया, उसके बाद उनको दुनिया में जो है, जब इंसान का जो है वो वजूद हुआ, चार माह का बच्चा हुआ, तो उसमें उस रूह को ला कर शामिल किया, फिर तुम दुनिया में तवल्लुद हुए, फिर तुमने दुनिया की ज़िंदगी गुजारी, फिर तुम पर मौत आई, फिर अल्लाह तुम्हें उठाएगा और फिर तुम अल्लाह के जनाब में हाजिर होगे। तो इस सब के बाद तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ जमीआ, वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ के ज़मीन में है। सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर उसने इरादा किया, कस्त किया आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्न सबा समावात, تو پھر اس کو ٹھیک کر دیا سات آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، ساتویں مرتبہ آ رہا ہے، پہلے اس سے پہلے آ چکا ہے چونکہ یہ مدنی سورت ہے۔ تو کہا کہ یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ عام طور پہ تو نائب کو کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں خلیفۃ اللہ، کہ انسان یا آدم جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے کہ کلامی طور پر اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ عام طور پہ خلیفہ یا تو کسی کی وفات کے بعد جو آدمی آتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، یا کسی کی غیبوبت میں اس کی غیر موجودگی میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی موت کا تصور ہے، نہ اللہ کے لیے غیبوبت کا کوئی تصور ہے، اللہ تو ہر وقت حاضر ہے۔ اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ الارض ہے، زمین کا خلیفہ ہے، زمین کا حاکم ہے، یا ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنوں کا خلیفہ ہے، چونکہ انسان سے پہلے اس زمین پر جن رہا کرتے تھے، جنوں کا تصرف تھا، تو انسان اس کے بعد آیا تو گویا وہ خلیفۃ الجن ہے۔ تو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو فرشتوں نے اپنا ایک اشکال ظاہر کیا کہ اے اللہ تو زمین میں اس کو مقرر کرتا ہے خلیفہ جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، کیونکہ خلافت کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو فری ول دیا جائے، اس کو اختیار دیا جائے، اور ظاہر جب اختیار دیا جائے گا تو اس کا سوء استعمال لازمن ہوگا۔ تو فرشتوں کا دھیان اس اختیار کے سوء استعمال کی طرف گیا کہ بھائی تو اے اللہ تو ان کو اختیار دے گا تو یہ فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو تمام نام۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد آدم کی ذریت میں جتنے لوگوں نے آنا تھا ان کے نام ہے، یا صالحین کے اور انبیاء کے نام ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ ہیں مراد ہیں۔ زیادہ تر رائے یہ ہے کہ چیزوں کے نام، کیونکہ سارا علم جو آتا ہے وہ نیمنگ سے آتا ہے، نیمنگ پروسیس سے، کہ چیزوں کو ہم نام دیتے ہیں، اور جس چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا، کوئی نام نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی علم بھی نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، اور پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو وہ بولے کہ اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم کو تو نہیں معلوم مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل میں علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور پھر فرمایا اللہ نے اے آدم ان فرشتوں کو بتا دو ان کے نام، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبئہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے انہوں نے اس کے نام۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یعنی فرشتوں کو جو ہے کہا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، ظاہر بات ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ چونکہ فرشتے ان کو غیر معمولی تصرف کی صلاحیت حاصل ہے، اور زمین کا خلیفہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا ہے، تو گویا ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آدم جو کچھ بھی کرنا چاہے گا تم اس کی راہ نہیں روکو گے، اور اس کو جو ہے ایک فری ہینڈ دو گے۔ تو سمبولیکلی اس کے لیے کیا گیا کہ جو ہے اس کو جھکوایا گیا۔ اور ویسے عام طور پہ جو خیال ہوتا ہے کہ جیسے جو ابلیس تھا وہ بھی فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سورہ کہف میں اس کا بیان ہے کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اور عام طور پہ رائے یہ ہے کہ تھا وہ جنات میں سے لیکن اپنی عبادت گزاری اور خدا رسیدگی کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ دونوں گروہوں کو دیا گیا تھا سجدے کا، یعنی فرشتوں کو بھی دیا گیا تھا اور جنات کو بھی دیا گیا تھا، دونوں موجود تھے۔ और जब किसी बड़े केडर की ग्रोह को जो है हुक्म दे दिया जाता है तो बाद के लोग आपसे आप उसमें शरीक होते हैं। तो गोया फरिश्ते भी जो है इस हुक्म का मौजूद थे और जिन्नात भी थे। वल्लाहु आलम। तो तमाम ने सजदा कर लिया सवाए इबलीस के। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर की रविश इख्तियार की। वकान मिनल काफिरीन, और वो था ही इनकार करने वालों में से। वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा कि ऐ आदम तुम रहो, तुम भी और तुम्हारी औरत भी जन्नत में। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, और खाओ उसमें से जो चाहो जहाँ कहीं से। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, और देखो तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। फतकूना मिन ज़ालिमीन, तो फिर तुम दोनों हो जाओगे ज़ालिमों में से। फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, फिर हिला दिया या डगमगा दिया उन दोनों को शैतान ने उससे। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, तो फिर उनको निकाला उससे जहाँ पर वो थे, यानी दोनों को डगमगा दिया। और यहाँ से जो कुरान मजीद के नैरेटिव है वो बाइबल से मुख्तलिफ है। जो बिब्लिकल नैरेटिव है वो ये है कि आदम और हव्वा को रखा गया जन्नत में, तो शैतान एक अजदहे की शक्ल में, सरपेंट की शक्ल में हव्वा के पास आया और हव्वा को वरगला दिया, और फिर हव्वा ने आके जाके आदम को वरगलाया। इसी बुनियाद पे वो कहते हैं कि जो ईव है, यही ईव ही ईवल की जड़ है, इसी से जो है वो बुराई निकली है, सारी बुराई इससे निकली। तो कुरान मजीद का नैरेटिव ये नहीं, कुरान मजीद ये कहता है कि दोनों को बिचलाया और दोनों को डगमगाया। और ज़ाहरी बात है कि ये जो आदम और इबलीस का वाकया है इसमें बहुत से हिकमतें हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो बहुत वाज़े समझ में आती है कि वो उस दरख्त से क्यों रोका गया और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उसका फल क्यों खाया, उसका शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि अल्लाह ताला जो इख्तियार आदम को दिया गया था उसका इजहार चाहते थे। क्योंकि जो फ्री विल होती है ना, फ्री विल का इजहार इताअत में नहीं होता, फ्री विल का इजहार जो है वो मासियत में होता है। यानी अगर आप बात मानते चले जा रहे हैं, वो फरिश्ते भी मानते चले जा रहे थे, तो अगर आप इनकार करते हैं तो इससे पता लगता है कि आपके अंदर ये अहलियत है कि आप वायलेशन कर सकते हैं, आप ट्रांसग्रेस कर सकते हैं। तो शायद इस वजह से सिम्बॉलिकली ये किया गया ताकि जाहिर हो जाए कि आदम जो है वो हुक्म उदूली कर सकते हैं और उनका इख्तियार जाहिर हो गया। वकुल्ला भी तो बाद हुक्म लिबाज आदू, और हमने कहा कि तुम सब उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। वलकुम फिल अर्ज मुस्तकर्रुम व मताउन इलाहीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और फ़ायदा उठाना है एक ख़ास वक्त तक के लिए। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताब अलैह, फिर ले लिए, सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात। फताब अलैह, और फिर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाह की तरफ उसने रुजू किया। यानी और वो अल्फाज खुद कुरान मजीद में आगे सूरह आराफ़ में आ जाएंगे कि रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। यहाँ से भी बहुत फ़र्क है बिब्लिकल जो स्टोरी है उससे। बाइबल की स्टोरी तो ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर सज़ा के तौर पर उनको ज़मीन पर भेज दिया और उनकी तौबा कबूल नहीं की, उनसे नाराज़ रहे। तो ज़ाहिर बात है वो गुनाहगार की हैसियत से ज़मीन पर उतरे, और इसको वो कहते हैं ओरिजिनल सिन। और ये जो उनका गुनाह था ये उनकी नस्लों में नुतफ़े के ज़रिए मुंतकिल होता था, हर बच्चा जो पैदा हुआ वो गुनाहगार पैदा हुआ। और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने बैठ कर सोचा कि ये क्या हो रहा है, अगर हम मैं अदल करूं तो सारे के सारे जहन्नुमी होंगे कि सारे के सारे जो है वो गुनाहगार पैदा हो रहे हैं, और रहमत ये चाहती है कि मैं इनको बख्श दूँ, इन पर रहम करूँ। तो फिर गोया अल्लाह ताला ने इंसानों को रिडीम करने के लिए एक जैसे माज़ल्ला हीला किया, और वो हीला क्या किया कि अपने बेटे को, अपने ज़ाती बेटे को सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम जिसको बेटा कहते हैं, वो भेजा और ज़मीन पर भेजा, और उनसे उनके ज़रिए जैसे उनको लैम कलब इस्तेमाल होता है, कुर्बानी का दुम्बा उनको बना दिया कि वो आए, और आकर उन्होंने तमाम इंसानों के गुनाह अपने ऊपर ले लिए और सूली चढ़ गए। तो अब गोया इंसानों को रिडीम कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो उनकी जो पूरी स्टोरी क्या है, नरेटिव क्या है, वो कहते हैं क्रिएशन फॉल रिडेम्पशन। पैदा किया इन आदम को, उसके बाद उनकी फॉल हुई, हुबूत हुआ, और फिर उनको रिडीम कर लिया, उनको नजात दे दी सैयदना मसीह के ज़रिए। तो हम इस स्टोरी को नहीं मानते, हमारे नज़दीक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद उनको ज़मीन पे उतारा था, और ये सज़ा थोड़ी थी, ये तो अल्लाह की स्कीम थी, ज़मीन का खलीफा उनको बनाया था तो उनको ज़मीन पर आना ही था, तो सज़ा के तौर पर नहीं निकाला गया। फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात फ़ताब अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है तौबा कबूल करने वाला और बहुत ही मेहरबान। कुलना हबितु मिनहा जमिया, ہم نے کہا کہ نیچے اترو تم سارے کے سارے، فیما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس تمہارے پاس پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو کوئی بھی چلا میری ہدایت پر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب یہاں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی آدم کے لیے اور کیا رویہ ہے، آدم کی اولاد کے لیے کیا رویہ ہے، کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، جو سیدنا آدم پر بھی آئی، سیدنا نوح پر بھی آئی، اور آخری ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، تو کہا کہ جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ آگے آنے والے کسی چیز کا اندیشہ، اور حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ ان کے لیے ماضی کے کوئی جو ہے وہ پچھتاوے ہوں گے، نہ ان کے لیے مستقبل کے کوئی اندیشے ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ چار رکوع مکمل ہو گئے، اب یہاں سے آخر آگے جو ہے 10 رکوع تقریباً جو ہے وہ بنی اسرائیل سے گفتگو ہے۔ بنی اسرائیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق۔ سیدنا اسماعیل کی نسل میں 3000 برس تک کوئی نبوت اور اشاعت کا سلسلہ نہیں چلا۔ سیدنا اسماعیل کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ لیکن جو دوسرے صاحبزادے تھے اسحاق، ان کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا اسحاق کے صاحبزادے تھے سیدنا یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے، جن کی جو جتنے قبیلے تھے اور نسلیں چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور سیدنا یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب وہی ہے جو عربی میں عبداللہ کا ہے، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے۔ واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم پورا کرو میرا قرار تو میں پورا کروں گا تمہارا قرار۔ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ یونیلیٹرل نہیں ہوتا، وہ بائی لیٹرل ہوتا ہے۔ میں نے تم سے کچھ عہد کیے تھے کہ میری بندگی پہ قائم رہنا، میری شریعت کو مضبوطی سے تھامنا، میری کتاب پر عمل کرنا۔ اگر تم یہ کرو گے تو میں دنیا میں بھی تمہیں سرفراز کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرنا، میرا ہی خوف رکھنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب کو جو میں نے اتاری، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور قرآن مجید پر تم ایمان لاؤ گے تم اپنی کتاب سے، اپنی شریعت سے کوئی بٹریئل نہیں کرو گے، تم تو اپنی کتاب کی تصدیق کرو گے، کیونکہ اس کتاب میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا تذکرہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو مت ہو جاؤ اس کے سب سے پہلے منکر۔ تمہیں تو اس پر ایمان لانا چاہیے، چلو مشرکین کو اشکال ہو تو ہو، لیکن تم تو اہل کتاب ہو، تم تو کتاب و شریعت سے واقف ہو، تم تو اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، تھوڑے سے مول کے عوض اس کو نہ بیچو۔ اور تھوڑے سے مول سے مراد وہ چند ہزار یا چند لاکھ نہیں ہے، پوری دنیا کی ساری متاع جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں۔ تو کہا کہ ایک اس کے عوض جو ہے تھوڑا مول نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق اور باطل، حق پر باطل کا لباس مت پہناؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، اور یہاں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اب جھکو ان جھکنے والوں کے ساتھ، جو اہل ایمان ہیں، محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے نماز ادا کرو اور دین کو قبول کرو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب۔ افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں؟ یعنی یہود، اور خاص طور پہ یہود کے جو علماء تھے، ان کا وتیرہ یہی تھا کہ وہ لوگوں پر تو بڑے بڑی جو ہے وہ بوجھ لاد دیتے تھے اور خود کوئی انگلی بھی نہیں لگاتے تھے کسی چیز کو۔ تو کہا کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تم نے کہا کہ حق پرستی اختیار کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جب موقع آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، حق پرستی کا، تو اب تم بھول گئے ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے۔ یعنی صبر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، جو باطنی عبادات ہیں اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ صبر ہے. اور ظاہری عبادات میں نماز ہے. تو کہا کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور البتہ یہ بہت بھاری ہے مگر انہی کے لیے جو عاجز ہیں. جو عاجز ہیں, جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں, شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ جن کے دل پگھلے ہوئے ہیں, جن کے تو دل پگھلے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے, لیکن جو متکبرین ہیں, جن کے دل سخت ہو گئے ہیں, ان کے لیے مشکل ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ خاشعین, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, وہ لوگ کہ جن کو یہ خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر کیے اور اس کو کہ میں نے تمہیں بڑائی دی تمام جہان والوں پر, تمہیں فضیلت دی, تمہیں اپنی جو ہے رسالت کا کسٹوڈین بنایا, تمہیں جو ہے شہادت الناس کے منصب پر فائز کیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ قبول ہوگی اس کی طرف سے کوئی شفاعت. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی افزانہ یا کوئی بدلہ. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی خارج سے اس کی مدد کی جائے گی. یعنی جتنے پٹ فالز ہیں, جتنے لیکوناز ہیں دنیا میں انصاف کے رستے میں, وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے. دنیا میں تو ظاہری بات ہے پیسہ بھی چلتا ہے, دنیا میں تو سفارشیں چلتی ہیں, دنیا میں تو باہر سے جتھے آ کے چھڑا کے لے جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر آخرت میں بھی پیسہ ہی چلنا ہے, آخرت میں بھی اگر سفارشیں ہی چلنی ہیں, اگر آخرت میں ہی دھونس چلنی ہے, پھر آخرت کی ضرورت کوئی نہیں نا. تو کہا کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب ان کی تاریخ کے واقعات, جو سیلینٹ واقعات تھے, وہ تذکرہ کیے جا رہے ہیں, جو وہ خود جانتے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے, جو تمہیں دیتے تھے بڑا عذاب, جو ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو, اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی, وہ وقت بھی تم پر آیا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور یاد کرو جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور ہم نے ڈبو دیا آلِ فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے. ہم نے تمہیں نجات دی اور آلِ فرعون کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے. اب یہ واقعات آگے مزید تفصیل سے آئیں گے کہ کس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, سمندر پھٹ گیا, دو تودوں کی شکل میں ہو گیا, سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل گزر گئے, اور جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو اللہ نے اس کو ملا دیا اور تمام لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا. ثم اتخذتم العجل من بعده, پھر تم نے بنا لیا بچھڑا موسیٰ کے بعد. وانتم ظالمون, اور تم ظالم تھے, گوسالہ پرستی شروع کر دی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر تاکہ تم شکر گزار بنو, تاکہ تم احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم جو ہے ہدایت پاؤ, ہدایت اختیار کرو. فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو حق و باطل میں تمیز کر دے, چکوتی اس کا ترجمہ کیا شاہ صاحب نے, کہ بالکل واضح کر دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. قرآن مجید بھی الفرقان ہے اور تورات جو ہے وہ بھی الفرقان تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اے میری قوم بے شک تم نے بچھڑا اختیار کر کے, بچھڑے کو کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے ساتھ زیادتی کی. فتوبو الی بارئیکم, سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. فاقتلوا انفسکم, اور قتل کرو ایک دوسرے کو, یعنی وہ ان پہ سزا نافذ ہوئی تھی ارتداد کی, جن لوگوں نے جو ہے گوسالہ پرستی کی تھی, بچھڑے کی پوجا کی تھی, ان کو قتل کیا گیا, ان کی گردنیں ماری گئیں. ذالکم خیر لکم عند بارئیکم فتاب علیکم, یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری طرف التفات کیا. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تم پر جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو کھلی آنکھوں سے، بالکل سامنے نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر عالیہ تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس نے اٹھا کھڑا کیا تم کو، اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا اس تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من و سلوا۔ من جو ہے وہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا جو دن صبح آ کر ان کے ہاں بیٹھ جاتا تھا، اس کو سہولت سے پکڑ لیتے تھے، اور سلوا مٹھائی کی طرح کی چیز تھی، جس طرح اوس پڑتی ہے اس طرح وہ آسمان سے ان پہ نازل ہوتی تھی۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اس کا آگے تذکرہ آئے گا، یعنی اریحا نامی شہر تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاتے پھرو اس میں سے جہاں سے چاہو، رغدن فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدے کی حالت میں، فروتنی کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ کہ اے اللہ جھاڑ دے، اے اللہ مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی عاجزی اختیار کرتے ہوئے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے ہوئے جاؤ، وسنزید المحسنین، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان کو کہہ دی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو پھر ہم نے ان پر اتارا جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانی کی اور حکم عدولی کی۔ یعنی ان سے کہا تو یہ کیا تھا کہ بھائی جو ہے سر جھکاتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ جو ہے وہ کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، اور ان سے کہا یہ گا تھا کہ جو ہے حتتن کہو، وہ حنتتن حنتتن کہتے ہوئے گئے، گندم گندم گیہوں گیہوں کہتے ہوئے داخل ہوئے، اس کو بدل دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر، چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو بہہ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے صحرائے سینا میں، جب ان کو پیاس لگی تو کہا گیا کہ ایک چٹان ہے، اس پر عصا کو مارو، اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو، کلو و شربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور پھر نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، یعنی اللہ کی روزی استعمال کرو اور پھر اس کا حق ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو تم پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، ترکاری اور ککڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اللہ نے تمہیں بہتر چیز دی ہے اس کو چھوڑ کے کم تر چیز لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم، اترو اس شہر میں تو تمہیں جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من الله، اور وہ اللہ کا غضب لے کر پھرے، اللہ کا غضب لے کر لوٹے، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، اور یہ انجام ان کا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور کتنے ہی پیغمبروں کو ناحق انہوں نے قتل کر دیا، سیدنا زکریہ کو، سیدنا یحییٰ کو قتل کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور صابی ہوئے، صابی یہ گروہ عراق کے رہنے والے لوگ تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے، اور زیادہ تر لوگ ان میں سے ستارہ پرست تھے۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ اہل ایمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ یہ جو آیت ہے، اس سے ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ ہیں جو ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمام مذاہب حق ہیں، کسی بھی مذہب کو انسان اختیار کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، وہ اس آیت کو اپنا مستدل بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں تو اللہ پر ایمان کا تذکرہ ہے، آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ تو دیکھیے اصل میں یہاں پر کوئی قانونی انداز میں فہرست بتانی مقصود نہیں تھی کہ بھائی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان ہے۔ یہاں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ ہوتا ہے وہ کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی لیبل کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ اپنا نام یہودی رکھ لیں یا نصرانی رکھ لیں یا آج مسلمان رکھ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا کہ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح۔ اور ظاہری بات ہے یہ سارے کام کیسے ہوں گے؟ یہ پیغمبر کے بتانے پر ہوں گے، تو ظاہر بات ہے ایمان پر رسالت اس کا لازمی حصہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ پکڑو جو کچھ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے بہت مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈر سکو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی مہر تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو کہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہ آگے سورہ آراف میں پورا تفصیلی واقعہ آئے گا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے کیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا اور تنازع پیدا ہو گیا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نے جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی جو ہے یہود سے کہیے کہ بنی اسرائیل سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا اس مقتول پہ ماریں، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اور ظاہر بات اس میں یہ بات بھی تھی کہ چونکہ گوسالہ پرستی ان کی روایت میں شامل تھی تو یہ بھی اس بت کو بھی توڑنا مقصود تھا گائے کو ذبح کروا کے، اور پھر بعد سے بعد الموت کا بھی ایک تجربہ ان کو کروانا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مردوں کو زندہ کر دے گا مرنے کے بعد۔ تو کہا کہ بھئی ایک گائے ذبح کر لو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہیا، وہ بولے کہ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بکرۃ لا فارض ولا بکر، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ بوڑھی ہے نہ بالکل بچیا ہے، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں ہے، ففعلوا ما تؤمرون، اب بات واضح کر دی، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب انہوں نے اگلا سوال کیا کہ آپ پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ ہم پر واضح کر دیں کہ اس کی رنگت کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بکرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے زرد، خوب گہرے رنگ کی، کہ اس کی رنگت ہے وہ دیکھنے والوں کو بہت خوش آتی ہے، بہت پسند آتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہیا، تو پھر بول کہنے لگے کہ اپنے رب کو پکاریے ہمارے لیے کہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں بہت شبے میں ڈال دیا، ہم تو بات ماننا چاہتے ہیں لیکن ہم پر بات واضح نہیں ہو رہی۔ وَإِنَّا ان شاء اللہ لمہتدون، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بکرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، تو کہا کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو محنت کرنے والی نہیں ہے کہ زمین میں جوتی جائے، جو نہ پانی دیتی ہو نہ کھیتی کے کام آتی ہو، مسلمتن بالکل بے عیب ہو، لاشیت فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قال الان جئت بالحق، तो उन्होंने कहा कि अब आप सही बात लेकर आए हैं, अब आप हक लेकर आए हैं। फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून, और उन्होंने बादिला नाखास्ता उसको ज़िबाह किया और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। और हमें और बिब्लिकल रिवायात से पता लगता है कि फिर अल्लाह ताला ने बिल्कुल जो मुतय्यन किया जिस गाय को, तो वो गाय उनकी एक मुकद्दस गाय थी कि जिसको जो है वो उन्होंने जब ख़रीदा है तो उसके सर के एवज सोना दे के ख़रीदा। यानी वो हुक्म जो उनको दिया गया था सादा अंदाज में अगर उस पर मान लेते तो मामला आसान हो जाता। तो ये जो पूरी बात बताई गई है इसमें भी हमारे लिए एक पैगाम है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई है कि देखो अल्लाह ताला ने मना किया है तुमसे कीलो काल से और कसरत सवाल से। एक बात कही गई है सादा अंदाज में, उसमें एक जो है वसत पाई जाती है, उस पर ईमान ले आओ, सवालात कर करके उसको तंग न करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उससे बढ़ के कोई मुजरिम नहीं है अल्लाह के यहाँ कि जिसके बिला वजह में सवालात करने से अल्लाह ताला लोगों पर कुछ चीज़ें हराम कर दें या कुछ कवानी नए लोगों पर लाद दें। तो यहाँ पर ये बात वाजे कर दी कि एक हुक्म अल्लाह ने दिया है, बस उसको सादगी से उसको मान लिया जाए। वैस कतल तुम नफसन फद्दारा तुम फीहा, जब तुमने मार डाला था एक शख्स को और फिर उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पे तुम धरने लगे थे, एक दूसरे पे डालते थे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह को तो जाहिर करना था जो कुछ के तुम छुपाते थे। फकुल नज़रिबूहु बिबादिहा, तो फिर हमने कहा कि मारो इस मुद्दा पर उस गाय का एक टुकड़ा। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, इसी तरीके से अल्लाह ताला जिंदा करेगा मुर्दों को। ये एक मंजर दिखा दिया, उस गाय को ज़िबा किया गया, उसका लोथड़ा उस मकतूल पर मारा गया, वो जिंदा हो गया, उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर दोबारा फौत हो गया। तो कहा कि इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो मुर्दों को जिलाएगा। वह युरीकुम आयाती ही, और वो तुम्हें दिखाता है अपनी कुदरत के नमूने, तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। लाल लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। सुम्म कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए इस सब के बाद। यानी चाहिए तो ये था कि अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ देख कर दिल पिघल जाते, दिल नरम हो जाते, लेकिन तुम्हारे दिल और सख्त हो गए। फ़ैयकल हिजारत या अशद कसवा, सो वो हो गए जैसे पत्थर या उससे भी सख्त। यानी इंसान का दिल जब सख्त होता है तो कोई भी सख्ती उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कहा कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अन्हार, और पत्थरों में से तो ऐसे भी हैं जिनसे जारी होती है नहरें। वइन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयख्रुजु मिन्हुल मा, और उनमें ऐसे भी हैं जो फट जाते हैं और निकलता है उसमें से पानी। वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और उनमें से ऐसे भी हैं जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है। अब यहाँ मुसलमानों की तरफ इल्तिफात है। अफततमाउना युमिनू लकुम, ए मुसलमानों तुम ये तवक्को रखते हैं कि रखते हो कि ये ईमान लाएंगे तुम पर, यानी जो बातें जो कुरान तुम पर नाजिल हुआ है ये अहले किताब भी इस पर ईमान लाएंगे। ज़ाहिरी बात है कि जो मुसलमान थे उनको अहले किताब से बहुत तवक्कुआत थी। मुशरिकीन तो ज़ाहिरी बात है किताब व शरीयत से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन जब मुसलमान मदीना आए तो इनको ख्याल हुआ कि यहूद व नसारा ये तो किताब व शरीयत से वाकिफ़ हैं, ये तो बढ़ के कबूल करेंगे पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें ये तमा है कि ये ईमान लाएंगे। वक़्त कान फरीकुम मिनहुम यस्माउना कलाम अल्लाह, उनमें से तो एक गिरोह ऐसा था कि उसने सुना अल्लाह के कलाम को। सुम्म युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यालमून, और फिर उसको जान बूझ कर बदल डालते थे, और ये सारा काम वो जानते बूझते करते थे, उनको मालूम था ये बात। यानी तुम ये समझते हो कि ये तुम पर उतरने वाली किताब बनी इस्माईल, तुम्हारे नबी पर उतरने वाली किताब पर ईमान ले आएंगे, इन्होंने तो अपनी किताब को स्पेयर नहीं किया, अपनी किताब में तहरीफ की, उसके अंदर तब्दीलियाँ पैदा कर दी। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, और जब ये मिलते हैं अहले ईमान से तो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, और जब एक दूसरे के साथ तन्हाई में होते हैं। क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम, तो वो कहते हैं कि क्या तुम उन पर वो बातें क्यों जाहिर करते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं ताकि वो तुम्हारे साथ मुहाज्जा करें, ताकि वो तुम्हारे साथ झगड़ा करें तुम्हारे रब के सामने। यानी होता ये था कि जो मुनाफिकीन थे जब अहले ईमान से मिलते थे, और जाहिर बात है यहूद में से होते थे, तो वो जा के अपने आप को उनमें शामिल करने के लिए बहुत तारीफ़ें करते थे उनकी, और कहते थे कि हाँ भाई हाँ तुम्हारा जिक्र तो मौजूद है, तुम्हारे पैगंबर का भी तस्करा मौजूद है, तुम्हारी किताब का तस्करा ही मौजूद है। तो अब ये मुनाफिकीन के सरदार उनसे कह रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा जाके उनको अपीज़ करने की कोशिश ना किया करो, ये बातें तुम्हारे खिलाफ पड़ेंगी, तुम्हारे खिलाफ हुज्जत पड़ेंगी। तो कहा कि ऐसी बातें ना उनके सामने बयान किया करो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है कि क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बन जाए, तुम्हारे खिलाफ दलील बन जाए। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। अवला यालमून अन्नल्लाह यालम मा युसिरून व मा युलिनून। अब उनकी सादा लोही पे कमेंट किया जा रहा है, क्या वो इतना भी नहीं जानते कि अल्लाह को मालूम है जो कुछ ये छुपाते हैं, जो कुछ जाहिर करते हैं। ये क्या ख्याल करते हैं कि वो अल्लाह ताला ज़बान पर कोई चीज़ आएगी तो अल्लाह जानेगा। अल्लाह तो सीनों के भेदों को भी जानता है। व मिन्हुम उम्मीयून, और इनमें अनपढ़ लोग भी हैं। ला यालमून अल्किताब इल्ला अमानीजा, जो खबर नहीं रखते किताब की सवाए झूठी आरज़ुओं के। वइन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और उनके पास कुछ नहीं है मगर ख्यालात और गुमान। अवाम का हाल क्या है कि वो खुश फहमियाँ हैं, विशफुल थिंकिंग्स हैं, जिनका आगे तस्करा होगा। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अल्किताब बिअयदीहिम, सो खराबी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन क़लीला, ताकि वो इसके ज़रिए ले लें थोड़ा सा मोल। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, तो बड़ी ख़राबी है उनकी जो वो लिखते हैं अपने हाथों से। वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और बड़ी बर्बादी है, बड़ी ख़राबी है उसकी जो ये कमाई करते हैं। वक़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, ये उनकी अमानी, उनके जो उमनियाँ थे उनमें से एक का तस्करा है कि वो कहते हैं कि हरगिज़ आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन, गिनती के चंद दिन हमें आग छुएगी। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, ए नबी इनसे पूछिए कि क्या तुम अल्लाह से कुछ अहद ले सकते हो, तुमने कोई अल्लाह से अहद ले लिया है, कोई वसीका तुमने अल्लाह से ले लिया है। फ़लन युख़लिफ़ अल्लाहु अहदहु, कि हरगिज़ अल्लाह ताला अपने अहद के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। अम तकूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह के बारे में अल्लाह पर ऐसी बातें करते हो जो तुम नहीं जानते। बला, क्यों नहीं। मन कसब सैयतन, जिसने की एक बुराई, जिसने कमाई की एक गुनाह की, एक गुनाह जो है वो कमाया। वह हातत बिही खतीअतुहु, और फिर घेर लिया उसको उसके गुनाह ने, यानी एक गुनाह भी बहुत काफ़ी है। एक कबीरा गुनाह भी अगर ज़िंदगी में डेरे डाल ले तो वो इंसान के ईमान को ज़ायल करने के लिए काफ़ी है। और वो क्या कहते थे, कहते देखें हम अल्लाह को भी मानते हैं, आख़िरत को भी मानते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं, हम अपने तई नमाज भी पढ़ते हैं, इन्फाक भी करते हैं, क्या हुआ जो एक पैगम्बर को नहीं माना। कहा कि नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म के मुकाबले में तुम्हारी सारी नेकियाँ वो अकारत जाएँगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहा कि फ़ौलाई का साबुन नाजुम फ़िया खालिदून, तो वही लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीन आमनु व आमिलु सालिहात उलाइका साबुल जन्नति हुम फ़िया खालिदून, और इसके बरक्स वो लोग के जो ईमान लाए, उन्होंने नेक आमाल किए, वही लोग हैं जो जन्नत वाले हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।